الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اجتماعی اور انفرادی عذاب اور اللہ کے غیظ و غضب سے بچنے کا نسخہ بتایا ہے. اجتماعی عذاب اور انفرادی عذاب ہر آدمی مشکل مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اور ایک اجتماعی عذاب ہے پوری قوم پر آتا ہے. اس کا نسخہ بیان فرمایا کہ تم کیسے بچ سکتے ہو. فرمایا: ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم. اللہ تعالی ہرگز عذاب نہیں دیں گے جب تک اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارک موجود ہے. پیغمبر سلام کی ذات اقدس جب تک موجود ہے کوئی عذاب نہیں آئے. چنانچہ تب تک دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے کوئی عذاب کی کوئی ایسی شکل نہیں آئی جس میں عموم ہو. کیونکہ عام عذاب جب آتا ہے اس میں سب پر آ جاتا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں جہاں پر عذاب آتا ہے، اچھی جگہ بھی ہوتی ہیں، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں. فرمایا: اذا کثر الخبث، جب برائی بڑھ جاتی ہے تو پھر سب پر ہی آ جاتا ہے. ثم یبعثون علی نیاتی، لیکن قیامت کے دن سب کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہوگا. جو نیک ہوگا اس کو نیک اٹھایا جائے گا، جو بد ہوگا اس کو بد اٹھایا جائے گا. پیغمبر اسلام کی ذات اقدس جب تک تھی انفرادی بھی امن چاہے اور اجتماعی بھی امن چاہے، اور پیغمبر اسلام کی برکت سے ہی اس وقت تو یہ 100% اور کلی طور پر یہ نظام تھا کہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا. اور آپ کے جانے کے بعد بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قیامت تک ایسے عذاب نہیں آئیں گے جو پہلی قوموں پر آئے، کہ صفحہ ہستی سے قومیں مٹا دی گئی، نام و نشان نہیں. آج قوم لوط کا کوئی نسب تلاش کرنا چاہے، قوم عاد و ثمود کا کوئی نسب تلاش کرنا چاہے، قوم نوح کا کوئی نسب تلاش کرنا چاہے، سوائے نوح علیہ السلام کے چند بیٹوں کے کسی کا نسب نہیں ہے. کہاں گئے؟ نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے پورا عالم کا نسب چلا ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کو ابو ثانی کہا جاتا ہے، جس طرح آدم السلام پہلے باپ تھے اس انسانوں کے دوسرے باپ نوح علیہ السلام، کیونکہ انہی کی اولاد سے یہ پورے میں اور آپ جو بیٹھے ہیں، ہم اور آپ سب رشتہ دار ہیں، پوری دنیا آپ ان میں رشتہ دار ہیں، کیونکہ یہ بھائیوں کی اولاد ہیں، یہ سب بھائیوں کی اولاد ہیں، اس لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس فیصلہ کر دیا۔ جب یہ بات نازل ہوئی کہ لونڈیوں سے شادی کرنے کے بارے میں، اب عرب معاشرہ بڑے ناز نخرے والا معاشرہ تھا، لونڈیوں سے شادی کرے، یہ کیسے ہوتا کہ لونڈی جو ہمارا مال ہے جس کو چاہے بیچ دے، ایک نوکر ہے ہم اس کو اپنے برابر لے آئیں، کیونکہ شادی کرے گا تو برابری ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اپنے نسب کے اعتبار سے دیکھو تم ایک ہی ہو، یہ غلام اور لونڈی ہے تو کیا ہوا، نسب کے اعتبار سے یہ بھی تمہارا رشتہ دار ہے۔ اور پھر ہم نے کسی لونڈی میں کسی غلام میں کیا صلاحیت رکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ آزاد میں وہ چیز نہ ہو جو اللہ نے غلام میں رکھی۔ چنانچہ کتنے بڑے بڑے انسان جو لونڈیوں کے بطن سے پیدا ہوئے، لیکن اپنے زمانے میں انہوں نے عظیم الشان کام کیے، ظاہری طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی۔ ہارون رشید جیسا بادشاہ لونڈی کی اولاد ہے، کتنا عظیم الشان بادشاہ گزرا ہے، ظاہری طور پر دیکھ لیں۔ اور محدثین اور علماء اور مفسرین کی بہت بڑی جماعت ہے، وہ یا تو خود غلام تھے یا غلاموں کی اولادیں تھے، تو اس لیے میرے دوستو بعد ان کا نام و نسب کہاں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا قیامت تک کہ جس میں نام و نشان مٹا دیا جائے، ایسا نہیں۔ لیکن آج بھی اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری برکات حاصل کریے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عمومی برکت ہے کہ کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا ایمان والوں پر کہ ان کی جڑیں ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ جہاں پر بھی اگر ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں تو ایمان والے پھر بھی موجود ہیں، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں کہ ایمان والوں کو مٹانے کی پوری کوشش کی گئی لیکن ایمان والے موجود ہیں۔ اگر اس کا منظر دیکھنا ہو تو حج کے موقع پر دیکھیں کہ پورے عالم کے ہر ملک اور ہر خطے کا آدمی اور عاشق وہاں پر اللہ اور رسول کے دربار میں پہنچا ہوتا ہے۔ لیکن اگر پیغمبر اسلام کی خصوصی عنایات چاہتے ہیں، خصوصی عنایات کہ رسول اللہ کی عنایات ہمیں ملے، آج بھی ہمیں ملے، دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک پیغمبر اسلام کی طریقے کو اپنانا ہوگا، سنت کو اپنانا، پیغمبر اسلام کی سنت رسول اللہ کی برکت کو کھینچتی ہے، اس میں اثر رکھا اللہ، اس لیے کہ پیغمبر اسلام جس طرح محبوب ہے آپ کے طریقے بھی اللہ کو اسی طرح محبوب ہے۔ جس وقت انسان سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے، عین اس لمحے اللہ کی نظر عنایت اس بندے پر پڑ رہی ہوتی ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام جس طرح محبوب تھے آپ کے طریقے بھی محبوب ہے۔ قرآن نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، میری اتباع کرو، میرے راستے پر چلو، یحببکم اللہ، صرف محب نہیں اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ پیغمبر اسلام کی اداؤں کو اپنائیں، اداؤں کو اپنائیں۔ جب ہمارے دادا منشی حضرت مولانا شاہ عبد الغریب پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر امت نماز پر آ جائے، داڑھی پر آ جائے اور رسول اللہ کی سنتوں کو اپنا لے، بغیر لڑائی بڑائی کے پورے عالم پر اس کا قبضہ ہو جائے، بغیر لڑائی، لڑائی بھی نہیں لڑنی پڑے گی، پورے عالم پر قبضہ ہو جائے۔ لیکن پیغمبر اسلام کے جو طریقے ہیں ان سے زیادہ خوبصورت کوئی طریقہ نہیں، دنیا کے سارے عقلا جمع ہو جائے، سارے عقل مند پیغمبر اسلام کی اسی ایک طریقے پر اگر وہ بحث کرنا شروع کر دیں تو سوائے حسن کے ان کو ان میں سے کوئی چیز معلوم نہیں. اللہ نے رسول اللہ کے طریقوں میں ایسا حسن رکھا ہے. وہ کہ آپ خود بھی حسین تھے, آپ خود بھی حسین تھے. یوسف علیہ السلام کو تو آدھا حسن دیا گیا تھا, پیغمبر اسلام کو اللہ نے پورا حسن عطا کیا. اور اس میں لکھا ہے جو یوسف علیہ السلام کے حسن میں صباحت تھی کہ آگ بھر کر ان کو دیکھ لیتے, لیکن آپ کے حسن میں ملاحت تھی کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے, ان کا پیٹ نہیں بھرتا. جب آپ اتنے حسین و جمیل تھے تو آپ کے سے وجود سے نکلے طریقوں کے اندر کیسے حسن نہیں ہوگا, آپ بتائیے. اور دوسرا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا معمول رکھنا, یہ آپ کی عنایات اور برکات کو کھینچتا ہے. اور یہ وہ واحد عمل ہے کہ جس میں اللہ بھی, اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمارے ساتھ شامل ہے, فرشتے بھی شامل ہیں. اپنے معمولات میں رکھنا چاہیے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جمعرات اور جمعے کا دن تو یہی وظیفہ کرے, ہر وظیفہ موقوف کرنے پر درود شریف پڑھے. کیونکہ پیغمبر صاحب فرمایا ہے کہ تم جمعے کو مجھ پر درود بھیجا کرو, مجھے زیادہ ادراک ہوتا ہے. کیونکہ پیغمبر صاحب تو سلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جمال میں مشہور رہتے ہیں, دنیا میں مشہور رہتے تھے. یہی وجہ آتی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو جب باہر آتے تو استغفار فرماتے. اس استغفار کی وجہ محدثین نے یہی لکھی ہے, میں اور آپ جس نے استغفار کرتے ہیں, اللہ ہماری یہ کمزوریاں ہے جس کی وجہ سے ہم بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں, ہم وہاں تیرا نام نہیں لے سکتے, ہم بول نہیں سکتے, ہم کو کلمہ نہیں پڑھ سکتے, اور اس حالت میں ہم باہر آتے ہم توبہ استغفار کرتے ہیں. لیکن پیغمبر سلام کے استغفار کرنے سے لیے نہیں تھا, بلکہ اس وقت بھی آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی جمال کا مشاہدہ کرتا تھا, تو آپ پر ایک حیا کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. تو آپ جب باہر آتے اس حیا پر آپ استغفار کیا کرتے تھے؟ تو وہ عالم میں جانے کے بعد تو کیا حال ہوگا؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم جمعے اور جمعرات کو کی رات کو مجھ پر درود, وہ بھی جمعہ ہی ہے, مغرب سے شروع ہو جاتا ہے, درود شریف بھیجا کرو, مجھے اس کا زیادہ ادراک ہوتا ہے. یہ دو کام ایسے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات کو کھینچتے ہیں. آپ کی سنتوں پر عمل کرنا, طریقے کو اپنانا, اور آپ پر درود شریف پڑھنا. لیکن یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ پڑھے, انسان کے لیے جتنا آسانی ہو. بلکہ بعض احادیث میں تو ایک ایک تسبیح آتی ہے, یہ جمعرات کی رات کو یعنی شب جمعہ کو ایک تسبیح, اور جمعے کے دن ایک تسبیح پڑھ لے. یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے, اگر کچھ نہ کر سکے تو اتنا ہی کر لے, ایک ایک تسبیح پڑھ لے. اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو عصر کے بعد 80 بار پڑھ لے. حضرت شیخ زکریہ رحم اللہ نے اپنا ذکر فرمایا کہ پیغمبر سلام کو میں نے خواب میں دیکھا. پیغمبر سلام نے فرمایا کہ زکریہ تجھ سے کام لینا ہے. میں رو پڑا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کسی کام کے قابل نہیں. فرمایا ہم نے کب کہا ہے کہ تو نے کام کرنا ہے؟ ہم تو کہہ رہے کہ ہم نے کام لینا ہے. جب ہم کام لیں گے, جب اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کسی سے کام لیتے ہیں تو پھر کام کا ڈھنگ بھی خود ہی سکھا دیتے ہیں. یاد رکھ, اے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کے, وہ آپ خود بتلاتے ہیں, ہمیں نہیں, وہ خود لے لے کیا کر رہے ہیں, خود بتائیں. تو پھر فرمایا کہ یہ جو اتنی بڑی بشارت مجھے ملی ہے, یہ اس معمول کی برکت ہے کہ جو میں جمعے کو عصر کے بعد 80 بار درود شریف پڑھتا ہوں. حضرت نے لکھا ہے, اور نہ تو یہی کر لے انسان, بندہ جتنا بھی ہو سکے پڑھنے کی کوشش کرے. درود شریف کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں, دلائل خیرات بھی ہے, وہ منزلیں پڑھنے کی کوشش کرے, ذریعت الوصول بھی ہے, وہ پڑھنے کی کوشش کرے. ان میں سے جتنی منزلیں پڑھی جائیں, کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے کہ آپ جمعے والے کی منزل جمعے کے دن پڑھے, وہ تو میرے اور آپ کی سہولت کے لیے منزلیں بنائی گئی ہیں. اگر آپ ایک دن ساری منزلیں پڑھ لیں تو کوئی بات نہیں. ہمارے دادا پیر حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ مناجات مقبول جو دعاؤں کی کتاب ہے, جس میں سات دن کی دعائیں، اگر انسان روزانہ وہ دعا کا ایک ایک منزل پڑھتا ہے تو سات دن میں قرآن حدیث کی ساری دعائیں پڑھ لیتا ہے. ہمارے دادا پیر کو زبانی یاد تھی اور ایک دن میں ساتوں منزلیں پڑھا کرتے تھے. جس طرح حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حج عمرے پر جاتے تو سعی کے دوران، حضرت سعی کے دوران یہ پڑھتے تھے، ایک چکر میں ایک منزل پڑھ لیتے دوسرے میں، یعنی سات چکروں میں ساتوں منزلیں پڑھ لیتے. ویسی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن میرا آپ کی سہولت کے لیے کہ آپ جمعے کو یہ پڑھ لیں، ہفتے کو یہ پڑھ لیں، اتوار کو یہ پڑھ لیں، لیکن آپ ساتوں پڑھ لیں، شب جمعہ سے شروع ہو جائیں اور جمعے کی شام تک ساتوں منزلیں درود شریف کی پڑھ لیں، مراد جو ہے ذریعۃ الوصول کی پڑھ لیں، دلائل خیرات کی پڑھ لیں، کوئی پڑھ لیں آپ. اور دوسری چیز وہ بیان کی قرآن مجید نے اللہ کے انفرادی اور اجتماعی عذاب سے بچنے کی، وما کر اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ ان کو ہر چیز عذاب نہیں دیں گے اگر وہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے. استغفار، اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے اللہ عذاب نہیں دیں گے. یہ استغفار عجیب چیز ہے، اس لیے کہ انسان کے جو گناہ ہیں یہ عذاب الہی کو کھینچتے ہیں. ہر گناہ کے اندر یہ عجیب خاصیت ہے، گناہ میں عجیب خاصیت ہے کہ یہ عذاب کو کھینچتا ہے، بلکہ جس عزم کے ذریعے گناہ ہو جاتا ہے اسی میں آگ کا اثر آ جاتا، آگ کا اثر آ جاتا ہے. آپ نے ہاتھ سے گناہ کیا، اب آپ سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ میں آگ آ گئی ہے، دوزخ کی آگ ہے، مسالہ لگا دیا گیا ہے. آنکھ سے کیا آنکھ میں آ گیا، زبان سے کیا زبان پہ آ گیا، جسم کے جس عزم سے بھی گناہ کیا جاتا ہے اس میں فوراً جہنم کا اثر آ جاتا ہے. جس طریقے پر ماچس کی تیلی کے اوپر آگ ہے، آپ نے جیب میں رکھی لیکن وہ آگ ہے، لیکن جلے گی کب، جب آپ ماچس کے ساتھ اس کو رگڑیں گے. اسی طریقے پر جب یہ انسان قبر میں جاتا ہے اور قبر کا جب اس کو رگڑا لگتا ہے وہ آگ ظاہر ہو جاتی ہے. آنکھ کی جگہ سے آگ نکل رہی ہے، زبان سے آگ نکل رہی ہے، جسم سے آگ نکل رہی ہے. یہ مسالہ گناہ کی وجہ سے آیا، اور اس کا واحد حل توبہ استغفار ہے. جب توبہ استغفار انسان کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے اس عذر سے بھی گناہ کے اثر کو مٹا دیتے ہیں، فرشتوں کے نام اعمال میں بھی مٹا دیتے ہیں، اور اس زمین کے خطے سے بھی مٹا دیتے ہیں، اور فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں، نام اعمال میں بھی لکھوا دیتے ہیں. وہم یستغفرون، استغفار. آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چلے جائیں، قیامت تک امت استغفار کرے. اگر گناہ نہیں چھوڑتے، اگر میں اور آپ کپڑے اگر ایسا کام کرتے کہ ہمارے کپڑے میلے ہوتے ہیں، بعض ایسے کام ہیں جن میں کپڑے میلے ہوتے ہیں، یا ہمارے بچے کپڑے میلے کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم کپڑے دھونا چھوڑ دیں، بلکہ ہمارا کام ہے کہ اگر کپڑے میلے ہوتے ہیں تو ہم دھونے کا بھی اہتمام کریں، تاکہ اگلا آدمی یہ کہے کہ جہاں ماشاءاللہ صاف ستھرا انسان ہے، کام کے ٹائم تو کپڑے میلے ہوتے ہیں لیکن بعد میں نہا دھو کر ایسا صاف ستھرا ہو جاتا ہے جیسے یہ کام کرتا ہی نہیں ہے، یہ کوئی مکینک نہیں ہے، یہ کوئی کسان نہیں ہے. بچے ماشاءاللہ کتنے صاف ستھرے ہیں لیکن بچے کپڑے میلے کرتے ہیں، لیکن جو ہوشیار ماں باپ ہے فوراً ان کو نہانے دھلانے کے اہتمام کرتے ہیں. میرے دوستو، اگر انسان سے گناہ نہیں چھوڑتے تو اپنے روح کے دامن کو استغفار سے دھونا تو بند نہ کرے، اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو دھونا بند نہ کرے. جب ساتھ ساتھ دھلتے رہیں گے اللہ کے ان کی معافی ہوتی رہے گی، تو وہ گناہوں کا ڈھیر جمع نہیں ہوگا جس کے اوپر عذاب الہی نازل ہوگا، کیونکہ جب حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے تب عذاب آتا ہے، تھوڑے بہت اس پر نہیں آتا. پہلے انسان کو انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں، انفرادی طور پر اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو تکلیف آتی، اس پر توبہ استغفار کر لے بات ختم ہو جاتی. ایک بزرگ تو فرمایا کرتے تھے، میں اپنے گھوڑے پر بیٹھنے لگتا وہ گھوڑا جو میرا تابع دار ہے، جب میں بیٹھنے لگتا ہوں تو اچھلنے لگتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ رب تعالیٰ کی کوئی گستاخی ہو گئی، میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے میں معافیاں مانگتا ہوں، پھر میں گھوڑے کے پاس جاتا ہوں تو آرام سے مجھے سوار کر لیتا ہے، حالانکہ میں نے کچھ درمیان میں کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ اپنے مولا سے رابطہ کیا۔ کہا میں اپنے گھر میں آتا ہوں، میری وہ بیوی جو میری تابے دار ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس کا موڈ خراب ہے، اس کا موڈ خراب ہے، مجھے برا بلا کہہ رہی۔ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں جب دوبارہ جاتا ہوں تو اس کو یاد بھی نہیں ہے کہ میرے اور اس کا کوئی اختلاف تھا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھا تھا حضرت حذیفہ بن یمان سے فتنوں کے بارے میں، پیغمبر فرمایا کہ انسان کا فتنہ، انسان کی نالائکی اور گناہ جو گھر کے اندر ہو جاتے ہیں، وہ نماز روزہ اور ان چیزوں سے ان کی معافی ہو جاتی ہے۔ کہا کہ نہیں، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ جو فتنہ ایسے آئے گا جیسے سمندر کی لہریں ہیں، ہر چیز کو بہا کر لے جائے گا۔ تو نے کہا کہ اے عمر، آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کے اور اس کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ موجود ہے کسی فتنے کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ سکے، لیکن جب وہ دروازہ ختم ہو جائے گا تو فتنے آئیں گے۔ تو نے پوچھا کہ وہ دروازہ ٹوٹے گا یا کھلے گا؟ کہا کہ وہ دروازہ ٹوٹے گا۔ تو آپ نے افسوس کیا، اوہ اگر ٹوٹے گا اس کا مطلب یہ ہے دوبارہ کبھی بند نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت کسی سے، حضرت حذیفہ بن یمان سے کسی نے پوچھا، حضرت عمر کو پتا تھا دروازہ کون ہے؟ کہا بالکل ایسے پتا تھا جیسے یہ صبح نکلتی ہے، ان کو پتا تھا ان کی ذات فتنوں کے سامنے دروازہ ہے، کہ فتنوں کی ہمت نہیں ان کی زندگی آئے، لیکن جب شہید ہو جائیں گے تو پھر فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوگی۔ تو میرے دوستو، انسان کے گھر کے اندر جو تنگی تکلیف انسان کو پیش آتی ہے، سب سے پہلے یہاں سے کام شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں معافی کے انتظام، توبہ استغفار کر لیتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آگے بڑھ جاتا ہے اور قوم اجتماعی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، بس پھر عذاب آتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم عذاب روک سکتے ہیں، کیا ہم یستغفرون، کثرت سے استغفار، اور استغفار وہ ہو جو دل کی ندامت کے ساتھ ہو، تب معتبر ہے۔ ہم اگر استغفر اللہ کہیں، ہمارے دل میں ندامت ہو کہ ہم بہت نالائق ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، دل کی ندامت کے ساتھ، اگر دل کی ندامت شامل نہیں ہے اس استغفار کی کوئی قیمت نہیں، یاد رکھو۔ حسن بصری یا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، استغفر اللہ کرنے لگا، فرمایا اپنی اس استغفار پر بھی استغفار کر، تیرے دل میں کوئی ندامت تو ہے نہیں، زبان سے جھوٹ موٹ تو استغفار کرتا ہے، تجھے اس پر بھی استغفار کی ضرورت ہے کہ تو جھوٹا استغفار کر رہا ہے۔ استغفار وہ ہے کہ انسان کی ذات سامنے ہو، اللہ میں بہت نالائق ہوں۔ جب آدمی ذرا دیر کے لیے سوچ لے کہ میں بہت نالائق ہوں اور اللہ مجھے معاف کر دے، تو پھر اس کو کسی کی نالائقی نظر نہیں آئے گی۔ یہ دوسروں کی نالائقی تب نظر آتی جب اپنے آپ کو لائق سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں۔ اس لیے ہمارے دادا مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت تھانوی رحم اللہ کے خلیفہ ہیں، میں نے خود ان سے سنا، فرمایا کرتے تھے لوگ یہ تو کہیں گے ہمارے گناہوں کا اثر ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا میرے گناہوں کا اثر ہے، میرا نہیں کہے گا، ہمارا کہے گا، اور ہمارے میں سے اپنے کو نکال دے گا، باقیوں کو شامل کرے گا، یہ نہیں کہا میرے گناہوں کا اثر ہے۔ جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے انسان، افضل بشر بعد الانبیاء، انبیاء السلام کے بعد سب سے افضل انسان، جن کی صدیقیت کی بشارت اس وقت دے دی گئی تھی جس وقت پیغمبر سلام معراج سے واپس آ رہے تھے، اور آپ نے جبریل سلام فرمایا تھا، شرح بخاری میں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا، میں صدیقونی، میری تصدیق کون کرے گا کہ میں اتنے کم وقت میں کہاں سے کہاں ہو کر آ گیا؟ تو اب سیدنا صدیق اکبر نے، تو حضرت جبریل سلام فرمایا تھا، یو صدیقوں کا ابو بکر محمد صدیق، آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے، اور ابو بکر آسمانوں پر صدیق مشہور ہے، ان کے زمانے میں آندھی آتی، مدینہ میں آندھی، آندھی اب بھی بہت آتی، بالکل ریت کی آندھی، ایسے ریت آ جاتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ وہ ریت جب مدینہ کی حدود میں آتا ہے تو قیمتی بن جاتا ہے، یہ بھی عجیب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے تشریف لاتے اور مدینہ کی حضور پہ داخل ہوتے، پہلی بار جب صحابہ نے آپ کا یہ عمل دیکھا، پہلی بار جب باہر سفر سے آئے، ایک غزوے سے آ رہے تھے، تو گرد و غبار بہت اڑ رہی تھی کیونکہ گھوڑوں پر سوار تھی، پیدل بھی تھے، تو صحابہ کلام نے وہ ڈھانٹے باندھ لیے، یعنی اپنے چہرے کے ارد گرد کپڑا باندھ لیا گرد و غبار سے بچنے کے لیے. پیغمبر سلام نے جو چادر پہنی تھی کملی مبارک وہ کھول دی اور چہرہ کھول لیا. صحابہ نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ مدینہ ہے، اس کی مٹی اور غبار میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. مدینے میں جو اٹھے آندھی سے اٹھے گی ہوا، میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا. میرے شیخ فرماتے تھے کبھی دور ہوں گا کبھی دور ہوں گا. باہر کی مٹی میں بھی شفا ہے، وہ جب آندھی مدینہ میں پہنچتی ہے تو وہ شفا بن جاتی ہے مدینہ والوں کے. عجیب بات. تو سیدہ صدیقہ میں دیکھا کہ بالکل آندھی آنے والی، عجیب حالات ہے. تو سیدھے مسجد میں گئے، صدقے پڑھ کر کیا کہہ رہے، اللہ اگر مدینے والوں پر عذاب آیا تو ابو بکر کی گناہوں کی وجہ سے آیا، یہ نہیں کہا ہماری وجہ سے، میری وجہ سے، میری وجہ سے آیا. آندھی نے کیا عذاب لے آنا تھا؟ تو بڑے لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں دو واقعات ہوئے. میں نے پہلے بتایا کہ مدینہ شریف کی زمین وہ ہے کہ جہاں اس کے دائیں بائیں آتش فشاں بہت تھے، اس لیے مدینہ گرد گرد کالے کالے پتھر ہیں، یا آتش فشاں پہاڑوں میں سے نکلے ہوئے پتھر ہیں جو آگ سے جلے ہوئے کالے پتھر، اس کو حرا کے پتھر کہتے ہیں. یہ نشانی ہے کہ مدینہ آ گیا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1950 میں حج میں گئے تو فرمایا، تو پرانے زمانے کی بسیں ہوتی تھیں، فرمایا جب گئے تو مجھے جب کالے پتھر آئے تو بس میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ جب تک میری حاضری نے میرا رونا بند نہیں ہوا، مدینہ کے وہ آثار دیکھ کر یہ کالے پتھر بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ کا در آنے والا ہے. ہوشیار جان مستر ہوشیار، آ گیا شاہ مدینہ کا دیار، ڈونڈ جیتی گنبد خضرا کا تو وہ ہے سامنے. تو میرے دوستو، تو ایک واقعہ یہ ہوا کہ وہ پھر والکینو اور آتش فشا پھٹا حضرت عمر رضی کے زمانے، اور اس کا لابا مدینے کی طرف آنے لگا. سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی نے تمیم داری کو کھڑا کیا، تمیم داری اٹھ 40 کا واپس بھگا کیا اور ڈنڈا لے گئے. ڈنڈا وہ جب آگے جو لابا تو اس کے اوپر ڈنڈا مارا، انہوں نے کہا چل واپس، امیر المومنین کا حکم ہے. کہتا واپس لابا ایسے بھاگ رہا تھا جیسے کچھ جانور ہے، اور کھو میں چلا گیا. آج تک دوبارہ مدینہ میں ایک واقعہ نہیں ہے کہ کبھی کسی لابے سے آگ نکلی ہو. اور دوسرا زلزلہ آیا مدینہ سے، زلزلہ آیا، ہاتھ عمر رضی اللہ عنہ کوڑا مارا، اے مدینہ زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر انصاف نہیں کرتا؟ آج تک دوبارہ زلزلہ نہیں آیا. یہ دونوں جگہ زلزلے سے محفوظ ہے، مکہ شریف بھی مدینہ سے. بہرحال میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے دو بڑے سبب بیان کیے ہیں کہ اگر آپ انفرادی عذاب اور اجتماعی عذاب سے بچنا چاہتے ہو، پیغمبر اسلام کی ذات اقدس سے قریبی تعلق پیدا کرو، اور دوسرا کثرت استغفار کرو. اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.